الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
یہ مضمون شروع ہو رہا ہے دعا سے متعلق. دعا بندے کی اپنے رب سے مناجات، اپنے رب سے فریاد، اپنے رب سے درخواست، اس کو دعا کہا جاتا ہے کہ بندہ جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آئے تو فوراً اللہ پاک سے رابطہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے. اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرمانے والے ہیں. ابھی جب میں گھر سے نماز کے لیے نکلا، حسب معمول اپنے وقت سے تیار ہو کے جب باہر آیا تو خلاف معمول گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی کھڑی ہے جو آس پاس پڑوس پڑوس میں کسی کی نہیں تھی. ادھر ادھر معلومات بھی کی کہ کسی گاڑی ہے، پتہ نہیں چلا کس گاڑی. گاڑی کے پچھلے حصے میں، ہماری گاڑی کے پچھلے حصے میں گھر کا پل اور آگے گاڑی. ادھر نماز کا وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ادھر مسجد پہنچنے کا فکر دامن گیر. اللہ پاک سے فوراً دعا کی، دو لگائی. اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ پڑوس میں میں نے دستک دی معلومات کرنے کے لیے کہ یہ گاڑی آپ کے یہاں تو نہیں آئے گی. دیکھا تو ہمارے پڑوسی بالکل جیسے وہ نماز کے لیے تیار ہو کر نکل ہی رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری یہاں تو نہیں آئے. ان کو میں نے بتایا کہ ہماری گاڑی جام ہے، پیچھے پل اور آگے گاڑی، گاڑی کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے فوراً اس فرشتے کو جو ہمارا پڑوسی بھائی باسط، فوراً اپنی موٹر سائیکل نکال کے اللہ پاک نے ہماری فریاد سنی اور یہاں پہنچا دیا. تو کوئی بھی موقع ہو، بندہ اپنے رب سے رجوع کرے، فریاد کرے، درخواست کرے، گڑ گڑائے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی بہت زیادہ سنا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو پانچ چیزیں مل گئیں وہ دوسری پانچ چیزوں سے محروم نہیں رہ سکتا. فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو شکر کی توفیق ملی وہ نعمتوں کی زیادتی سے ہرگز محروم نہیں رہے گا. وجہ اس کی ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اور اضافہ کروں گا. یقیناً اللہ پاک نے جب نعمت میں اضافے کا وعدہ شکر کے اوپر کیا ہے تو اللہ پاک اپنے وعدے کے سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا. دوسری چیز فرمایا کہ جس کو صبر کی توفیق مل گئی وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں انسان پر آتی رہتی ہیں. ان مصیبتوں پر جس کسی کو صبر کی توفیق مل گئی تو یقیناً اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب بھی ضرور مقرر ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز محشر، حساب کتاب کے وقت، عام لوگوں کے اعمال کو تول تول کے ان کا اجر ان کے حوالے کیا جائے گا. جب مصیبت زدہ افراد آئیں گے تو ان کے لیے ترازو ہٹا دیا جائے گا اور اللہ پاک کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی، اور رحمتوں کی ایسی تسلسل کے ساتھ بارش ہوگی کہ دوسرے لوگ دیکھ کے یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو آروں سے چیر دیا جاتا، پینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے اور ہم اس پر صبر کرتے تو آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کی بارش سے سیراب ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بغیر گنتی کے بلا حساب اجر عطا کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کو صبر کی توفیق مل گئی وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا. تیسری چیز فرمائی کہ جس کو توبہ کی توفیق ملی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اس ذات کے علاوہ اور ہے کون جو ہماری خطاؤں کو ہماری گناہوں کو معاف فرمائے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل میں ندامت ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, رب ذوالجلال کے سامنے استغفار کرتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی خطاؤں کو جو اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہ بخش دیے. تو جب اللہ پاک بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو وہ توبہ قبول بھی فرما لیتے ہیں. تو فرمایا کہ جس کو توبہ کی توفیق ملے گی وہ اس کی قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. اسی طرح نمبر چار فرمایا کہ جس کو استغفار کی توفیق مل گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت چاہو, انہ کان غفارا, بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بخشش کرنے والا ہے. جو بندہ اللہ تعالی سے بخشش مانگے گا تو اللہ تعالی اس کو بخش دیں گے. اسی طریقے سے پانچویں چیز فرمایا کہ جس کو دعا کی توفیق دی گئی وہ اس دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے دعا کے مانگنے کی اور بندہ مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب بندے کو مانگنے کی توفیق بخش رہے ہیں تو اس دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے اور پھر وعدہ خلافی کریں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ایک چھٹی چیز کا اضافہ بھی ہے کہ جس کو خرچ کی توفیق ملی وہ اس کے بدلے سے محروم نہیں رہتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی حصول سے پانچ چیزیں ضرور بھی ضرور حاصل ہوا کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے, بڑا پیارا سوال کیا اور بہت ہی اچھا سوال کیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے بارے میں سوال کیا کہ اَيْنَ رَبُّنَا, ہمارا اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اَهُوَ بَعِيدٌ, آیا وہ ہم سے بہت دور ہے؟ کہ فَأُنَادِي, کہ ہم اس کو پکار پکار کر اس سے مانگا کریں. اَمْ هُوَ قَرِيبٌ, یا وہ ہمارے قریب ہے؟ فَأُنَادِي, اگر وہ ہمارے قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کیا کریں. تو اس سوال کا جواب اللہ کے پیارے رسول دیتے اس سے پہلے اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن کریم کی آیت کی صورت میں اتار دیا. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب آپ سے میرے بندے پوچھیں, عَنِّي, میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں, اپنے بندوں سے قریب ہوں یا دور ہوں, تو فرمایا کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں, مانگنے والے کے مانگ کا جواب دیتا ہوں, دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان, جب وہ مجھ سے مانگے, جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے, میرے سامنے بھکاری بن کے ہاتھ پھیلاتا ہے, تو میں اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے مانگیں. فرمایا کہ مجھ سے مانگنے والے ہی کامیاب اور کامران ہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے اوپر ایمان لے آئیں, مجھے ماننے والے بن کر رہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ کامیاب اور کامران ہو جائیں. تو اللہ پاک نے بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا اور اپنے قربت کا اظہار کر دیا کہ میں اپنے ہر ہر بندے کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ چاہتے فرما دیتے کہ میں قریب ہوں متقیوں کے, پرہیزگاروں کے, نیکوکاروں کے, صالح افراد کے, لیکن اللہ پاک نے عام رکھا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں, بندوں میں تمام قسم کے انسان آ جاتے ہیں, چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ہر طرح کے افراد اور اشخاص بندوں کے تحت آ جاتے ہیں، کہ بندوں کو آگاہ کر دیجیے کہ میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوں. اور اللہ پاک کی عجیب شان ہے کہ اس کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے تو مانگنے سے اللہ پاک خوش ہوا کرتے ہیں اور بے پناہ عطا فرماتے ہیں. اور بندوں کی عادت اور انداز یہ ہے کہ وہ مانگنے سے ناراض ہوا کرتے ہیں اور ناخوش ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو بندے نہیں مانگتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ہم سے مستغنی ہو، کہ تمہیں ہماری ضرورت ہی نہیں، کہ کبھی ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو نہ مانگنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں، بلکہ مانگنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. ان کی آب و زاری، ان کا گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے بل بلانا اور بلک بلک کر مانگنا، یہ چیزیں اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں. جو بھی بندے اپنے دل کی حالت کو صحیح رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں تو ایک مانگنے پر 10 عطا کرتا ہے. دینے والے میں تیری شان کریمی پہ نثار، دینے والے میں تیری شان کریمی پہ نثار، جتنا مانگتا ہوں اس کے سوا دیتا ہے. کم مانگو، تھوڑا مانگو، زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ تو ہماری ناقدری ہے، ناشکری ہے کہ صحت مند ایمان کی دولت لیے ہوئے ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، لیکن زبان پر ہمیشہ ناشکری، ناقدری، اللہ پاک کے شکوے اور شکایت. پتہ جب چلتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، جانی یا مالی، جب انسان مبتلا ہوتا ہے مصیبت میں، پھر اس کو ہوش آتا ہے کہ میں تو اب سے پہلے کتنے ہی نعمتوں کے اندر تھا، فراوانیوں میں تھا، سکھ چین کے اندر تھا، اب ہوش آ رہا ہے کہ میں واقعی اللہ پاک کی نعمتوں کی میں نے قدر ہی نہیں کی. خدا نہ خاصہ ذرا سی دیر میں انسان کے جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے، اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان مہینوں کے لیے بستر پر لیٹ جاتا ہے. خدا نہ خاصہ مالی اعتبار سے ڈکیتی پڑ جائے، آنند فانند مالدار آدمی غریب ہو کر رہ جاتا ہے. خدا نہ خاصہ کوئی جانی نقصان ہو جائے، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور آفت آ جائے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کتنا سکھ چین میں تھے. ایک بزرگ کا بیٹا گم ہو گیا، اس کی گمشدگی کے بعد فرمانے لگے کہ اب احساس ہو رہا ہے کہ اولاد کا نظروں کے سامنے موجود ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ پاک کے ہماری طرف متوجہ ہیں، لیکن جب ہماری زبان کھلتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے شکوہ شکایت کرتی ہوئی تو دوسری نعمتوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر چند چھوٹی موٹی چیزوں اور آزمائشوں کے اوپر ہم شکوہ شکایت زبان پر لے آتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ جتنا مانگو اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ابلیس جو اللہ تعالیٰ کی ٹکر پر آیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اتر آیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پتلا تیار ہوا، اس میں روح پھونکی گئی، ابا آدم کو جب اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا بشمول ابلیس کے کہ ان کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سب کے سب سر بسجود ہو گئے سوائے ابلیس کے. ابلیس نے بڑائی دکھائی، تکبر کا اظہار کیا، اللہ پاک سے حجت بازی کرنے لگا، دلیل دینے لگا کہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ بالا ہے، مٹی پست ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں. غرض یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے ابلیس کو مردود کیا، ملعون کیا، فرمایا کہ اخرج منہا فانک رجیم، میری جنت سے تو نکل جا، تو مردود ہو چکا. اس دھتکارے جانے کے وقت میں بھی ابلیس چونکہ بہت ہی زیادہ عالم تھا، بڑا عابد بھی تھا اور بہت بڑا عارف بھی تھا، صرف عاشق نہیں تھا، عالم بھی بڑا تھا، عابد بھی بہت تھا، سب سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور عارف بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو پہچانتا تھا. اس جلال کے وقت میں بھی کہ جب جنت سے دھتکارا جا رہا تھا، نکالا جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شان کو پہچانتا تھا کہ یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اگر میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہیں پائیں گے. اس وقت بھی اس نے دعا مانگی اللہ پاک سے، کہا ربی بما اغویتنی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے تو قیامت تک مہلت دے دے. اللہ سے دعا مانگی، اس لمحے میں بھی اللہ پاک نے اس کو دھتکارتے وقت بھی اس کی دعا کو رد نہیں کیا، فرمایا انظرنی الی یوم یبعثون، جب تو مہلت مانگ رہا ہے، فرمایا کہ من المنظرین، جا تجھے میں نے مہلت دے دی، اس پر اس نے کہا کہ فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین، آپ کی عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور اس آدم کو اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، آپ ان میں سے اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر سب نشوں میں سے جو تیری تابع داری کریں گے وہی تیرے تابع دار بنیں گے. اور یاد رکھ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو بھی تو اور تیرے تابے دار جو بھی تیری تابے داری کریں گے میں تم سب سے جہنم کو بھر ڈالوں گا، تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا. تو یہ وہ لمحہ تھا جس میں ابلیس مردود ہو رہا تھا، بارگاہ رب الجلال سے دھتکار کر پھٹکار مارا ہو کے راندہ درگاہ ہو کے نکل رہا تھا. اس وقت بھی اس نے جب دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا اور اس دعا کو قبول فرما کے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا کہ جا تجھے ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. اب یہ ابلیس نسل انسانی کو بہکانے کی ہر طرح کوشش کرتا ہے. ایک طرف رحمان کی ذات ہے، دوسری طرف شیطان ہے. رحمان اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے، عیاریوں اور مکاریوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو ورغلا رہا ہے. یہ شیطان مسلمانوں کو اسلام سے ورغلانے کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے میں، ان کے اعمال کمزور کرنے میں کوششوں میں لگا رہتا ہے اور کافروں کو بھی نہیں چھوڑتا. کافروں کو ان کے کفر پر ڈٹائے رکھنے کے لیے پوری پوری ان پر بھی محنت جاری رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفر میں کمزور پڑ کے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں. یہ دونوں طرح کے انسانوں پر محنت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کافر مسلمان نہ ہو جائے، مسلمان پختہ نہ ہو جائے، ان کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. لیکن حالت یہی ہے کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا تو اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہتا ہے کہ ابلیس لاکھ کوششیں کرتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، بسا اوقات گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس کفے افسوس ملتا ہے اور اس کا چہرہ اتر کے سکڑ کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت کی، اتنا اس کو آمادہ کیا، اتنا تیار کیا، گناہ پر لایا، گناہ کروایا، وہ گناہ کر کے بھی پھر توبہ استغفار کر کے آنسو بہا کے بخشش لے کر بیٹھ گیا تو ساری محنت پر دو آنسوؤں نے پانی پھیر دیا تو بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ کم مانگو تب بھی زیادہ ملتا ہے، دینے والے تیری شان کریمی پہ انسان جتنا مانگتا ہوں اس کے سوا دیتا ہے. جب ابلیس کی دعا مردود نہیں ہوئی تو ہم تو پھر انسان ہیں، انسانوں میں مسلمان ہیں، مسلمانوں میں حضور کی امت. اللہ پاک ہماری دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے. مانگنے والا دل ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، کامل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نگاہیں جن کے رد پر ہوں، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادہ پختہ ہو، نظر رب پر ہو، سامنے سمندر ہو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر کو راستے بنا کر بالکل راہداریاں بنا دی اور حضرت موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے. آپ تو بہت جلیل القدر پیغمبر تھے. اس امت کے اندر حضور کے غلام اور خادم حضرت علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو اپنے لشکر کو لے کر کفار کی طرف یلغار کرنے کے لیے چلے اور اس موقع پر جا پہنچے کہ جہاں کفار کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، لیکن درمیان میں دریا حائل تھا، بہتا ہوا پانی، ایک سمندر. یہ بحرین کا جو ساحلی علاقہ ہے اس علاقے سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت علی حمرمی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام لے کر کفار کی فوجوں پر لشکر کشی کر رہے ہیں. وہاں جب پہنچے تو فوجیں سمندر کے اس طرف ہیں اور یہ اس طرف. تو وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ اعتماد کامل تھا، اللہ پر ایمان مکمل تھا، بھروسہ اس ذات پہ تھا جس نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو اس ذات کی طرف نگاہ تھی، وہاں دعا شروع کر دی. کہا کہ یا علیم یا حکیم یا علی یا عظیم، اے اللہ کہ تو جانتا بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے، تو بلند و بالا بھی ہے، تو عظمتوں والا ہے. اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالی حمد و ثنا کے لائق ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، پسند فرماتے ہیں کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے. وہ تعریف کے لائق ہے، ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات بنانے والا، کائنات کو سجانے والا، زمین و آسمان اور اس کے اندر سجاوٹیں اور بناوٹیں اور ساری چیزیں اللہ پاک ہی نے بنائی ہیں، تو اس کی تعریف نہ کی جائے تو کس کی کی جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص نے مال کا مقدمہ کیا اور آپ کو قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑا بحیثیت ایک مدعا علیہ کے. وہاں جب پیشی ہوئی تو حضرت حسین قاضی کے سامنے بطور مدعا علیہ آپ کے اوپر جرم عائد کیا گیا کہ آپ نے مال ہڑپ کیا. آپ نے فرمایا کہ تو اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے، میں تیرے جتنے مال کا دعویٰ کرے گا وہ مال دوں گا. وہ شروع ہوا قسم اٹھانے کے لیے، کہا کہ واللہ الذی لا الہ الا هو، یہاں تک پہنچا تو فرمایا چپ، کہا کہ قسم اٹھاؤ ان الفاظ میں کہ واللہ واللہ واللہ، اللہ پاک کی تعریف بیان مت کرو، واللہ 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 کے الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاؤ اور بیان کرو کہ میرے اوپر تمہارا اتنا مال ہے تو میں تمہارا مال تمہارے حوالے کر دوں گا. چنانچہ اس دعوے دار نے اسی طرح کیا کہ واللہ واللہ واللہ، تین بار قسم اٹھائی اللہ کے نام کی اور کہا کہ آپ کے ذمے میرا اتنا مال ہے. ابھی یہ قسم اٹھا کر فارغ ہی ہوا تھا، اللہ پاک کی طرف سے غضب نازل ہوا اور آنن فانن وہ شخص گرا اور تڑپ کر مر گیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے قسم اٹھا رہا تھا آپ نے اس کو روک دیا اور دوسرے انداز میں آپ نے قسم اٹھانے کو کہا، تو کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب یہ پہلے قسم اٹھا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دی تھی اس نے، اور اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، ٹھہراؤ ہے اس کے اندر، بردبار ہے، جلباز نہیں ہے. اس نے اللہ کی قسم اٹھانی شروع کی اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اس کی تعریف بیان کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے اس کو روک کے کھڑے لفظوں میں قسم اٹھوائی کہ اللہ کے نام کو تم بیچ میں لا رہے ہو، اس ذات کی قسم اٹھا کر تم کہو کہ تمہارا حق میرے اوپر ہے. جب اس نے کھڑے لفظوں میں قسم اٹھائی اور وہ شاید جھوٹا تھا، آنن فانن اللہ کا غضب نازل ہوا اور تڑپ کر مر گیا. اللہ تعالیٰ تو تعریف والا ہے، تعریف کو پسند کرتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کی تعریف بیان کی کہ اے اللہ تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو علی ہے، تو عظیم ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارا دشمن سمندر کے اس پار ہے. دعا کی کہ اے اللہ فاجعل لنا السبیل الیہم، تو دشمن کی طرف جانے کے لیے ہمارے لیے راستہ بنا دے کہ ہم دشمن تک جا پہنچیں. یہ دعا کرنے کے بعد جو راوی ہیں حضرت سہم بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کے بعد، مختصر سی دعا مانگی کہ اے اللہ تو جاننے والا، حکمت والا، بلند و بالا اور تو گویا کہ عظمتوں والا ہے، تو جانتا ہے کہ دشمن سمندر کے اس پار ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، کشتیاں نہیں ہیں، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تیرے دشمن سے ہمیں لڑنا ہے، نبرد آزما ہونا ہے، تو ہی ہمارے لیے راستہ بنا کہ ہم دشمن تک پہنچ کر اس کا قلع قمع کریں. فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے حکم دیا اپنے لشکر کو کہ چلو آگے بڑھنا شروع کر دو. اس سمندر کے اندر جب گھوڑے اتارے لشکر نے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے اس پیارے خادم کی اس دعا کی ایسی لاج رکھی، فرماتے ہیں کہ اس سمندر کا پانی ہمارے گھوڑوں کے سینے سے زیادہ بلند نہیں ہوا، صرف ٹانگے ٹانگے گھوڑوں کی پانی کے اندر تھے، گھوڑے آرام سے چلتے ہوئے سمندر عبور کر کے دشمن کے سر پہ جا پہنچے اور ہم نے بھی غار شروع کر دی. وہ اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اتنا گہرا سمندر یہ گھوڑوں پر پار کر کے کس طرح سے یہاں آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا جو کسرا کی طرف سے جو عامل مقرر تھا، جو نگران اور گورنر تھا، وہ یہ منظر دیکھ کے دہشت زدہ ہوا، کہا کہ اس فوج سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فوراً شکست خوردہ ہو کے وہاں سے وہ لوگ بھاگ پڑے اور اللہ پاک نے لشکر جرار کو عظیم فتح عطا فرما دی. تو دعا کی وہ برکت کہ جب اخلاص کے ساتھ رب ذوالجلال کی طرف نظر کرتے ہوئے مانگی گئی تو اللہ پاک نے وہی معجزہ جو حضرت موسیٰ عطا فرمایا تھا اس امت کے حضور کے ایک خادم حضرت علی ابن حضرمی کو بھی وہ کرامت عطا فرما دی کہ سمندر جو بحرین کے اطراف کا سمندر ہے یہ سمندر گھوڑوں کے ذریعے سے بڑی سہولت کے ساتھ پار کر کے بحرین کی ساحلی علاقے پر پہنچ کے دشمن کو شکست کا سامنا کرا دیا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت ہی میلے کچیلے گندے سے سادے سے, جس کے لیے آپ نے تعبیر فرمائی کہ رب با اشعث, بہت سے بکھرے ہوئے بال والے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ عند اللہ ان کی اتنی قبولیت اور مقبولیت ہوتی ہے, اتنا درجہ اور رتبہ اور مقام ہوتا ہے, اللہ کے وہ ایسے محبوب بندے کے دیکھنے میں سادگی کے پیکر بکھرے بال والے گرد و غبار والے کہ مدفوع بالباب, کہ اگر کسی دروازے پر جائیں تو دھکے دے کر بھگا دیا جاتا ہے, دھکار دیا جاتا ہے کہ کہاں آگے چلے جاؤ, کہ مدفوع بالباب دروازے پر جائیں تو دھکار کے بھگا دیے جائیں. لو اقسم علی اللہ لابر, اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھانے تو اللہ پاک ان کو بری کر دیتے ہیں, ان کی قسم کے اللہ پاک لاج رکھتے ہیں کہ جو وہ کہہ دیں اللہ پاک وہی کر کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ ہر قسم کے بندوں کے اندر, ہر طرح کے لوگوں کے اندر یہ چیز ہوا کرتی ہے. تو دعا اللہ پاک سے جب سچے دل کے ساتھ مانگی جائے تو وہ دعا بہت ہی زیادہ اثر رکھتی ہے اور بہت ہی زیادہ قبولیت کے اس کے اندر اثرات ہوا کرتے ہیں. حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ جو دعا اپنے مسلمان بھائی کی پیر پیچھے کی جائے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد کی جائے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے مواقع بیان کیے. اسی طرح ایک دعا ہے ماں کی دعا, بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے, بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. عام طور پہ اردو کا محاورہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. ایک دفعہ جب میں طالب علم تھا اپنے مدرسے بنوری ٹاؤن سے گھر کے لیے آ رہا تھا تو ایک ٹرک کے پیچھے دیکھا لکھا ہوا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کی دعا ٹرک کا دھواں. کہ ماں کی دعا ملی تو جنت کی ہوا مل گئی اور باپ نے دعا دی تو ٹرک کا دھواں مل گیا کہ ٹرک چلا رہا ہوں. یہ مختلف قسم کے چٹکلے لکھے ہوتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے, رکشے ٹیکسی کے پیچھے, بسوں کے پیچھے. ایک جگہ لکھا تھا کہ موت کے منہ میں بیٹھ کے گاڑی, موت کے منہ میں بیٹھ کے روزی کمانے والے, موت کے منہ میں بیٹھ کے روزی کمانے والے حافظ خدا تمہارا رکشہ چلانے والے. تو رکشہ چلانے والے نے دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ رکشہ کی باڈی بالکل ہلکی پھلکی سی پلاسٹک اور پائپوں کے اوپر مشتمل ہے کہ اگر ذرا سا لڑک جائے تو نقصان کا سامنا. تو دعا کی دعا ہو گئی اور ایک چٹکلا کا چٹکلا. تو ماں کی دعا بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ جان ہوا کرتی ہے. سارے وظائف, سارے اعمال, ساری کوششیں ایک طرف, ساری ریاضتیں, سارے مجاہدیں ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف. اگر کسی کو ماں کی دعا نصیب ہو تو بہت خوش نصیب ہے. اور باپ کی دعا کا بھی یہی حال ہے کہ باپ کی دعا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی. اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے. ماں اس کو وہ رتبہ عطا کیا کہ جنت اس کے قدموں میں رکھ دی. الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت کو اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے رکھا اور باپ کو یہ رتبہ اور مقام دیا. فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد, رب کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے, والد کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے. کہ اگر والد راضی ہیں, والد خوش ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں, اور اگر انسان کے والد ناراض ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کہ آپ کے پاس ایک مشہور ہستی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی درخواست کی, اجازت چاہیے لیکن والدہ کی خدمت کے لیے اور کوئی موجود نہ تھا. تو حضور نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرو, ہمارے پاس نہ آؤ. والدہ کی خدمت کو آپ نے ترجیح دی اپنے پاس آنے کی بنسبت. یہ وہ سچے عاشق تھے, وہ سچے دیوانے تھے جن کو اللہ پاک نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے عمر، تمہارے زمانے میں ایک شخص یمن سے آئے گا جس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس قبیلے کی ایک شاخ ہوگی قرن، اس قرن شاخ کا ایک فرد تمہارے پاس آئے گا جس کا نام ہوگا اویس، وہ جب تمہارے پاس آئے تمہارا اس سے ملاقات کا معاملہ ہو، اس سے دعا کرانا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پلے سے باندھ لیا تھا کہ میرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس سے ملاقات کرنی ہے، لیکن آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کو یہ آخر اتنا بڑا اعزاز ملا ہے تو کیوں ملا؟ فرمایا کہ اس شخص نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. میدان محشر میں جب وہ اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس واپس آؤ، واپس آئیں گے پوچھیں گے کہ یا اللہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا کہ رک جاؤ، جلدی کیا ہے جنت میں جانے کی، ابھی تو تمہاری سفارش کے ذریعے سے ہزاروں اور لاکھوں بندوں کی شفاعت کرنی ہے، آپ گناہگاروں کی سفارش کیجیے اور میں ان کو بخشتا چلا جاؤں گا. تو یہ اعزاز جو ان کو ملا ہے تو حضور نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کی بدولت ملا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتظار میں رہتے تھے. جب کبھی حج کے قافلے آتے، یمن والے قافلوں میں آپ تفتیش کرتے، معلومات حاصل کرتے، پوچھتے. ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ حج کا جب قافلہ آیا، آپ نے پوچھا کہ یمن والے سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں. سب کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کا دور تھا. فرمایا کہ یمن والے سارے بیٹھ جائیں، صرف قبیلہ مراد کے افراد کھڑے رہیں. قبیلہ مراد والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے. فرمایا کہ اس قبیلے کی جو قرن نامی شاخ ہے اس کے افراد کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائیں. ایک شخص کھڑا رہ گیا، باقی سب بیٹھ گئے. فرمایا کہ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی ہاں جانتا ہوں. کہا کہ وہ حج پر آیا ہے؟ کہا جی ہاں آیا ہے. کہا کہ وہ کون ہے تمہارا؟ کہا میرا بھتیجا ہے. فرمایا کہ وہ کہاں ہے اس سے ملاقات کرنی؟ کہا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے عرفات کے میدان میں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا. عرفات کے میدان میں جو اطراف کا علاقہ تھا، وہاں اس درویش خدا مت کی تلاش میں نکلے. جا کر دیکھا تو اونٹ چر رہے ہیں، ایک سادہ سیدھا سادہ اور ایک میلا کچیلا سا درویش قسم کا انسان نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، اونٹ آس پاس چر رہے ہیں. جب کچھ انسانوں کی آہٹ محسوس ہوئی تو حضرت اویس نے نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا، کہا کہ جی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ اویس ہیں؟ کہا کہ جی ہم اویس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ دعا کیجئے میرے لیے، ہاتھ اٹھائیے. کہا کہ میں کیوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ آپ خود دعا کر لیجئے اپنے لیے. اس طرح کا مکالمہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں، حضور کے چچزاد بھائی. تعارف تو تھا لیکن شکل سے نہیں پہچانتے تھے. فوراً کھڑے ہوئے، گلے لگے اور استقبال کیا اور کہا کہ یہ کیوں؟ سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مجھے آپ کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خوب دعا منگوائی، دعا کروائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی، فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چل کے وہاں رہیں. کہا کہ نہیں، میں کوفہ میں اپنا رہن سہن پسند کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں کوفہ کے گورنر کے نام آپ کے لیے خط لکھ دوں کہ وہ آپ کو بہت عزت افزائی ٹھاٹ بات کے ساتھ آپ کے رہن سہن کا انتظام کرے. فرمایا کہ نہیں، میں سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. عند اللہ اتنے مقبول، اتنا اونچا مرتبہ اور مقام والدہ کی دعا کی برکت سے کہ جن کے لیے حضرت عمر کو حکم دیا جا رہا ہے، صحابی ہونے کے باوجود کہ جو حضرت عمر جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی اور نبی ہوتا تو عمر نبی ہونے کے حقدار تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اویس قرنی سے دعا کرانا. اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ مسترد نہیں کرتے. تو حضرت عمر نے چاہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. کہا کہ نہیں، میں سادگی کے ساتھ کوفہ میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، مجھے خط وط کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ حج سے فارغ ہو کے آپ چلے گئے. آئندہ سالوں میں کوفہ سے آنے والے کسی سردار سے آپ نے دریافت کیا کہ وہاں اس طرح کے اویس نامی شخص نے کہاں ہے؟ وہ سادہ سے دیوانہ قسم کے انسان ہیں،
کسی سے کوئی سروکار نہیں, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. فرمایا کہ وہ سادہ انسان بڑا اونچا انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ بشارتیں سنائی ہیں, جب تم جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ سردار جب حج سے فارغ ہوا وہاں پہنچا اور جا کے حضرت اویس کو تلاش کیا تو دیکھا کہ دریائے فرات کے کنارے نماز میں مصروف ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں. وہاں جا کے حاضر ہوئے, بتایا کہ حج سے آ رہا ہوں, دعا کی درخواست سے دعا کیجئے. کہا کہ دعا تو حاجی کرتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں, پاک و صاف ہوتے ہیں, ان کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. کہا کہ نہیں, آپ میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. کہا کہ کہیں تم عمر ابن خطاب سے مل کر تو نہیں آ رہے؟ کہا جی ہاں. کہا کہ بس یہ انہوں نے میرا راز پاش کیا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ان کے لیے بھی دعا کی. لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے ایسے غائب ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے گویا کہ نمایاں کر دیں اور میری گویا کہ عزت افزائی شروع کر دیں. اپنے آپ کو چھپا کے رکھا اور وہاں سے بھی نقل مکانی فرما گئے. تو یہ ماں کی خدمت کی بدولت, ماں کی وہ دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ احساس بخشا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ایک دن اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ, میں جنت کے اندر جو شخص میرا پڑوسی ہو اس کو دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا, فلاں فلاں علاقے میں, فلاں بازار میں, فلاں قصاب قصائی, وہ جنت میں آ کر پڑوسی ہوگا. دھیرے دھیرے آپ بڑے حیران ہوئے, ذہن میں آتا ہے کہ نبی کا پڑوسی کوئی اونچے درجے کا ولی ہوگا, کوئی بڑا اونچے درجے کا کوئی کامل ولی ہوگا. پتہ چلا کہ ایک قصائی جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی ہوگا. آپ اسی نشاندہی کے اوپر جو اتا پتہ بتایا گیا تھا وہاں جا پہنچے, دیکھا تو وہ شخص سارے دن قصائی کا کام کرتا رہا, لوگوں کو گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. اپنی محنت کی مزدوری حاصل کرنے کے بعد شام کے وقت وہ شخص جب اپنے گھر لوٹا تو حضرت موسیٰ بھی اس کے ساتھ ہو لیے. اس کے گھر جب جا کے پہنچے تو دیکھا کہ اس شخص نے جانے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کی ایک بوڑھی ماں کی بہت ہی کمزور لاغر, کہ جو خود اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ کے کھانے کے قابل بھی نہیں تھی. تو اس شخص نے جانے کے بعد کھانا وانا تیار کرا کے اور ان کے لیے کھانے کی سب سے پہلے کھانا کھلانا شروع کیا. اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کے لقمے تیار کر رہا تھا, اور حتیٰ کہ بسا اوقات بعض لقموں کو اپنے منہ سے چبا کر نرم کر کے ان کے منہ میں ڈالتا جا رہا تھا, کھلاتا جا رہا تھا. اس شخص نے جب اپنی والدہ کا پیٹ سیر کر دیا تو اس بوڑھی ماں نے کپکپاتے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی کہ اے اللہ, میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوس عطا فرمانا. تب حضرت موسیٰ پر راز پاش ہوا کہ اس شخص کو جو میرا پڑوسی بنایا جا رہا ہے جنت میں, اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, اس کی خدمت جو ماں کی خدمت کر رہا تھا, ماں کی دعا جو ہاتھ اٹھے کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دینا, وہ دعا ہے کہ جو اس قصائی کو حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا رہی ہے. تو دعا بہت زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے, اور ماں کی دعا یہ تو ایسا اثر رکھتی ہے کہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی, کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی, اور بہت ہی زیادہ کامل درجے کی قبولیت حاصل ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعائیں حاصل کرے, دعائیں وصول کرے, دعائیں خود بھی کرے, اللہ پاک سے خوب مانگے اور درخواست بھی کرے. دعا کی درخواست سے بسا اوقات کسی کی دعا ایسی لگتی ہے کہ انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے, بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اتنے اونچے درجے کے تمام انبیاء کے سردار, امت تو دور کی بات ہے, انبیاء کے سردار, پیغمبروں کے سردار, امام الانبیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ سے, تو حضور سے رخصت ہونے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ, عمرے کے لیے جا رہا ہوں. آپ اس جگہ تک آئے جہاں مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا. اس موقع پر پہنچ کے فرمایا کہ اے عمر, اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنے آپ کو ایک بھائی ہونے سے تعبیر کیا. فرمایا کہ اے عمر, اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اتنا پیارا تھا, اتنا قیمتی تھا, اتنا میٹھا تھا, اتنی اپنائیت بھرا تھا کہ دنیا اور مافیا کے مقابلے میں اگر مجھے دی جائے تو میں اس کو لینے کے لیے آمادہ نہ ہوں. کہ حضور نے جس محبت, جس شفقت, جس پیار اور جس اپنائیت کے ساتھ اپنے اس اونچے مرتب اور منصب کو ایک بھائی کے رتبے میں لا کر اس انداز سے دعا کی درخواست کی کہ تم اس وقت جا رہے ہو اللہ کے دربار میں, اللہ کے گھر, اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا. تو دعا کی درخواست کرنا یہ سنت ہے, کہ انسان خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتا رہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے بغیر شرم کے مانگنی چاہیے، بغیر جھجھک کے مانگنی چاہیے. حضور نے تو مثال بھی دے دی، فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، شرماؤ مت. اب مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان انتظار میں ہاتھ کاٹ رکھ کے بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود دیں گے، جبریل امین آئیں گے تسمہ دے جائیں گے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا کہ یا اللہ تسمہ ٹوٹ گیا، انتظام کر دیجیے، بندوبست کر دیجیے، مشکل آسان کر دیجیے. کہنے میں یہ معمولی سی بات ہے، لیکن جب انسان پر بیتتی ہے تب پتہ چلتا ہے. یہ جو چپل جب انسان کی کہیں ٹوٹ جائے، انسان کہیں ایسے موقع پر ہو کہ جہاں چپل جوڑنے والا نہ ہو، زمین گرم ہو کہ انسان ننگے پاؤں نہ چل سکتا ہو، یا کوئی اور اس قسم کا موقع ہو اور چپل ٹوٹ گئی، اب انسان کے لیے چلنا بھی ضروری ہو، اس ٹوٹی ہوئی چپل میں انسان کے لیے چلنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے. تو معمولی سے معمولی چیز بھی مانگنی ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور حکم دیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ چیز مانگو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام رضا ہے، مقام خوشنودی ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو یہ مت کہو کہ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی سی جنت دے دے، جنت کی جھونپڑی دے دے. فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ اور سب سے وی آئی پی، سب سے اونچے درجے کی جو جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے تیار کیا ہے، سب سے اعلیٰ جنت مانگو. اپنی حیثیت کو نہیں دیکھو، دینے والے اس بادشاہ کے اوپر نظر رکھتے ہوئے جب اعلیٰ چیز مانگنی ہو تو تب بھی سب سے اعلیٰ چیز مانگو، جنت کے اندر جنت الفردوس کا سوال کرو کہ اللہ جنت الفردوس چاہیے. ادنا چیز ہو، اعلیٰ چیز ہو، ہر چیز کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لو لگا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا رہے. تو غرض یہ کہ ہم نے کہا کہ ماں کی دعا یہ بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. والدین دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہوں، ان سے دعاؤں کی درخواست کراتے رہنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہو جائے تو ان کو ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی. پھر دل کھول کے، دامن پھیلا پھیلا کے، ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ پاک سے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ امتی اور حضور کے امتی اللہ پاک کے بندے مؤمن جو دنیا سے جا چکے، اچانک ان کا جنت کے اندر رتبہ اور مرتبہ اور مقام بلند کر کے اونچا کر دیا جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اچانک یہ ہمارا درجہ اونچا کر دیا گیا، ہمارا مرتبہ اور مقام بلند کر دیا گیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے فلاں بیٹے نے یا فلانی بیٹی نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس مغفرت کی دعا کے نتیجے میں ہم نے تم کو بلندی عطا فرما دی. ہر دعائے مغفرت کے اندر اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلندتر کرتے چلے جاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی میری آل اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار تو دعا کو قبول کرنے والا ہے. ربنا اغفر لی، اے رب میری بھی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے. ولی والدیا، میرے والدین کی بخشش فرما دے. ولی المؤمنین، تمام مؤمنین کی ایمان لانے والے سب کی بخشش فرما دے. کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہو رہا ہوگا، اے اللہ ایمان والے سب کی بخشش فرما دے. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے دوست کی دعا کو ایمان والوں کے حق میں رد نہیں فرمائیں گے. لیکن شرط یہ کہ ایمان والا بندہ بنے، ایمان کامل ہو، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو، اعمال صالح ہوں. ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، بالخصوص منوری ٹون کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو سارے مسلمانوں کی دعائیں چاہیے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ صالح بن جائے، نیک بن جائے، خود بخود سارے مسلمانوں کی دعائیں ملیں گی. نماز کے اندر جب مسلمان التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے چلتے چلتے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. تو جو بندہ نیک بن گیا تو جہاں کہیں کوئی نمازی بندہ نماز پڑھے گا، تحیات میں یہ دعائیہ کلمات کہے گا، تو نیک بندوں پر سلامتی کی دعا خود بخود پہنچ جائے گی. تو نیک بن جانے میں انسان ان نیک لوگوں کی نمازیوں کی دعاؤں کا مزداق بن جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر رکھنے چاہیے, ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے اور ان سے فریاد کرنی چاہیے, دعاؤں کی التجائیں کرنی چاہیے, اور اگر وہ جا چکے ہوں تو پھر ان کے لیے دل کھول کے دعائیں کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت ہی بخیل ہے وہ شخص کہ جو نماز کے بعد اپنے مؤمنین کے لیے دعا, اپنے مؤمن بھائیوں کے لیے دعا نہ کرے, خود اپنے لیے تو مانگتا رہے لیکن مؤمن بھائیوں کے لیے مغفرت کا سوال نہ کرے, بہت ہی بخیل کہا گیا ہے ایسے شخص کو. تو ضرور چاہیے کہ انسان اپنے لیے بخشش مانگے, اپنے والدین کے لیے بخشش مانگے, دوست احباب کے لیے اور بالخصوص مؤمنین اور مؤمنات کے لیے. اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, جو زندہ ہوں ان کے لیے بھی, جو مر چکے ان کے لیے بھی. تو اس سے انسان بخل سے نکل جاتا ہے, اور ماں باپ کی دعائیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں اور ماں باپ کی بد دعائیں انسان کو ناکام اور نامراد بنا دیتی ہیں. حضرت امام بخاری نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد جب رات چھا جاتی تھی اس شخص کی قبر پھٹتی تھی اور وہ باہر نکلتا تھا تو اس کا چہرہ گدھے کی جس شکل کا ہوتا تھا, گدھے کی طرح لمبا اس کا منہ ہوتا تھا, اور وہ نکلنے کے بعد گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کر کے چیخا کرتا تھا زوردار آواز کے اندر, پھر دوبارہ اپنے قبر کے اندر واپس جاتا اور قبر بند ہو جاتی تھی. معلومات کی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنی زندگی کے اندر شرابی اور کبابی تھا, شراب کا عادی تھا, شراب پیا کرتا تھا, شراب پینے کے بعد یہ مست ہو کر اول فول بکا کرتا تھا, گالم گلوچ کیا کرتا تھا, فحش گوئیاں کیا کرتا تھا. تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا شراب مت پیا کر, تو سدھر جا سمجھ جا. تو اس وقت وہ اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ گھرے کی طرح چیخ مت, گھرے کی طرح چلا مت, اسے یہی جواب ہوا کرتا تھا کہ ماں کے سمجھانے کے وقت میں وہ اپنی ماں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دے کے کہا کرتا تھا کہ اے ماں گدھے کی طرح چلا مت. اللہ پاک نے دنیا کے اندر اس کو عبرت کا نمونہ بنایا کہ مرنے کے بعد ہر رات وہ اپنی قبر سے نمودار ہوا کرتا تھا اور گدھے کی شکل اس کی ہوا کرتی تھی اور گدھے جیسی آواز نکال کے دوبارہ اپنی قبر میں دفن ہو جایا کرتا تھا. تو ماں کی دعا انسان کے لیے بیڑا پار کرنے کا سامان بنتی ہے, اور ماں کا اگر دل دکھ جائے, ماں بد دعا نہ بھی کرے, یا والد کی بے حرمتی کی گئی, والد بد دعا نہ بھی کرے, انسان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے. دنیا اگر سنوارنی ہو تو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے, دین اگر سنوارنا ہو تو استادوں کی دعائیں لینی چاہیے. ہمیشہ ہمارے اساتذہ یہ نصیحت ہمیں کیا کرتے تھے کہ والدین کی خدمت سے انسان ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے پھلتا پھولتا ہے, دنیا میں ہمیشہ ناز و نعمت میں رہے گا, خوشیوں میں رہے گا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پھلے گا پھولے گا, کبھی آزمائشوں میں مصیبتوں میں نہیں ہوگا. وہ شخص جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور ماں باپ کی دعائیں کی, تو ماں باپ کی خدمت سے انسان کی دنیا سنورتی ہے. اور اپنے اساتذہ اور اپنے جو مذہبی معلمین ہیں, مدرسین ہیں, مربین ہیں, محسنین ہیں, ان کی خدمت سے انسان کا دین سنورتا ہے, اس کو دینی ترقی ملتی ہے, دینی عروج ملتا ہے, اللہ پاک کا قرب و اختصاص اس کو نصیب ہوتا ہے. ایک شخص جو بنی اسرائیل کا عبادت گزار تھے ان کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا, ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا دونوں معاملات سامنے آئے. عبادت گزاری کے لیے پہلے زمانے میں چونکہ راہب عبادت کے لیے تنہائیوں میں جایا کرتے تھے, اسلام کے اندر تنہائی کو منع کیا گیا. حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں اپنے معاشرے کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہوں, تو ہمارے لیے اسی کو عبادت قرار دیا گیا کہ مخلوق میں رہ کر اچھے اخلاق کے برتاؤ کر کے حسن اخلاق کے ساتھ مخلوق میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جائے, تو یہی سب سے پسندیدہ عبادت ہے. پہلی امتوں کے اندر عبادت گزاری کے لیے تنہائی وہ پسندیدہ چیز تھی, تو لوگ عبادت کے لیے تنہائیوں میں نکل جایا کرتے تھے. ایسا ہی ہوا, ایک عبادت گزار تھا جس کا نام تھا جریح. عبادت کے لیے تنہائی کے اندر اس نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس کو سو مہا کہا جاتا ہے, کلیسا بنایا ہوا تھا, وہاں جا کر عبادت کیا کرتا. ایک دن وہ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا کہ اس کی والدہ وہاں آئی, کوئی کام تھا, اس کو پکارا, آواز دی, وہ عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی زندگی کے بارے میں حسرت کا اظہار کیا کہ کاش کہ میرے والدین بھی زندہ ہوتے, میں ان کو دیکھتا, اور والدین زندہ نہ ہوتے تو کم از کم میری والدہ زندہ ہوتی, کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا ہوں، اور ایسا ہوتا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں نماز کے لیے نیت باندھتا، سورہ فاتحہ شروع کرتا، اور میری والدہ اپنے گھر سے اور میرے حجرے سے، میرے کمرے سے آواز دیتی، اے محمد تمہیں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی پکار کا جواب دیتا، حاضر ہوتا کہ جی اماں فرمائیے کیا حکم ہے، اپنی ماں کے حکم کی تعمیل پہلے کرتا، نماز بعد میں پڑھ لیتا. اس بات کے ذریعے صاحب نے اہمیت بتائی ہے کہ والدین کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، ماں باپ کی فرما برداری کس قدر اہمیت کی حامل ہے. تو غرض یہ کہ اس شخص کو جب اس کی ماں نے پکارا، آواز دی، تو وہ عبادت میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس نے جواب نہیں دیا، تو ماں کا دل دکھا، کہاں کہ عبادت کر کر کے اتنا متکبر اور مغرور ہو گیا کہ آج اپنی ماں کی پکار کا بھی جواب نہیں دیتا. خدا کرے کہ تجھے کسی زانیہ کے جال میں پھنسنا نصیب ہو، یہ کہہ کر چلی آئی کہ خدا کرے تجھے کسی زانیہ کے جال میں پھنسنا نصیب ہو. کچھ وقت گزرا تھا، کیونکہ تنہائی کے اندر عبادت کی جاتی تھی. وقت گزرنے کے بعد وہاں سے قسمت سے خاتون گزر رہی تھی، اس جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تنہائی کے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے اس عورت کے اوپر قابو پا کر بدکاری کر لی، مطالعہ کیا، حمل ٹھہر گیا. بعد میں جب حمل ظاہر ہوا تو خود جج ہوئی، اس عورت سے جب تفتیش ہوئی تو اس نے الزام اس جریح نامی عبادت گزار پر رکھ دیا، کیونکہ یہ اس کے عبادت خانے کے قریب ہی واردات ہوئی تھی. تو لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جریح، جس کو ہم اتنا عبادت گزار سمجھتے تھے، اتنا متقی پرہیزگار جانتے تھے کہ جو مخلوق سے کٹ کے اللہ کی عبادت کے لیے تنہا اور یکسو کنارہ کش ہو کے زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اتنا بدکار نکلا کہ اس نے عورت کے ساتھ مکالا کیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ گرفتار کر کے لاؤ. لوگ وہاں پہنچے تو وہ، اس کا دروازہ بند تھا، عبادت میں مصروف تھا، دستک بھی، چیخے چلائے پکارے، کوئی جواب نہ آیا. آخر کار دروازہ توڑا تو وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے گلے میں رسیاں ڈال کے، پاؤں میں گڑیاں ڈال کے گھسیٹتے کھینچتے اس کو لے آئے. وہ حیران ہے کہ کیا چکر ہے. بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو دوسری طرف وہ خاتون بھی آئی. بادشاہ نے کہا کہ ہم تو تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے، تو بڑا بدکار نکلا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. یہ حیران کہنے لگا ہوا کیا. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا، سب کچھ کر کے پھر ہم سے پوچھتا ہے کہ ہوا کیا. لاؤ اس عورت کو سامنے کیا گیا. اس عورت نے کہا، پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ یہ حمل کس کا ہے. کافی وقت گزر گیا بیچ میں، اس نے کہا کہ یہی جریح اس کا والد ہے، اس نے میرے ساتھ مکالا کیا ہے. یہ حیران ہو گئے، لاکھ قسمیں کھا رہے ہیں، صفائی پیش کر رہے ہیں، اور سارے مجمع ان کے خلاف ہو گیا، مار پٹائی بھی کی، اور نفرت کے اندر جا کے ان کا عبادت خانہ بھی سارا توڑ پھوڑ دیا کہ بتاؤ یہ کتنا منافق نکلا کہ اوپر سے کچھ تھا اور اندر سے کچھ تھا. سزا جاری ہونے لگی، فیصلے صادر ہو گئے. اس وقت ان کے دل میں چوٹ لگی کہ وہ جو جملہ ماں نے کہا تھا جاتے وقت کہ خدا تجھے کسی زانیہ کے جال میں پھنسائے، ماں کی بد دعا لگ گئی، اور انجام کو پہنچ رہا ہوں. بادشاہ سے مہلت چاہیے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں. مہلت دی گئی، والدہ کے پاس پہنچے، کہا کہ والدہ، بتایا کہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی بد دعا سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، ذلیل و خوار ہو چکا، کہ اس قدر ذلت تو میرے تصور میں نہیں تھی. خدا را میرے لیے جب آپ نے بد دعا کی تھی تو آپ دعا کر دیجئے. ماں ظاہر ماں ہوتی ہے، فوراً دعا کر دی کہ اللہ میرے بچے کی پاکیزگی کو ظاہر کر دے، پاک دامنی کو ظاہر کر دے. ماں کی دعا لے کر واپس پلٹ کر آئے اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، صفائی پیش کی. عورت سے پھر پوچھا کہ اس نے کہا ہاں یہی مجرم ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ الزام عائد کر دیا. آپ نے کہا کہ اچھا ابھی معاملہ صاف ہوتا ہے. قریب آئے، اس نے اس زمانے کے اندر، درمیان میں وقت گزرا تو اس زمانے کے اندر بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہوا. آپ اس کے پاس آئے، گود میں آئے، اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اے بچے تو خود بتا تو کس کا بیٹا ہے. اللہ پاک نے چونکہ ماں کی دعا مل چکی تھی، سزا بھی مل چکی تھی، اب دعا لے کر آئے تھے، تو اللہ پاک نے اس بچے کو ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت دی. بچہ پکار کر کہنے لگا کہ میرا باپ فلانا چرواہا ہے کہ جس نے میری ماں کے ساتھ مطالعہ کیا تھا. یہ سنتے ہی وہ سارے لوگ جو متنفر ہو چکے تھے، اب سارے محبت کرنے لگے، گرویدہ ہو گئے، اور پھر نئے سرے سے اس کا عبادت سارا تیار کیا. تو غرض یہ ہے کہ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. تو ہمیشہ چاہیے کہ انسان اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، بالخصوص والدین کی خدمت کرے، اور خدمت کے ذریعے سے ان کی دعائیں حاصل کرے، اور دعا کے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے. بس اوقات انسان شرماتا ہے، اپنی امی سے کیسے کہوں گے امی آپ میرے لیے دعا کریں، اپنے ابا سے کیسے کہوں گے ابا آپ میرے لیے دعا کریں. ابا جان اللہ پاک ان کو جنت میں اونچے سے اونچے مرتبے عطا فرمایا فرمایا کرتے تھے. ظاہر صحبت یافتہ تھے بزرگوں کے, حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی تربیت یافتہ تھے, حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ والدوں کو چاہیے اپنے اولاد کے لیے دل کھول کے دعائیں کیا کریں, اس لیے کہ والد کی دعا رد نہیں ہوتی. اولاد تو ناسمجھ ہوتی ہے, چھوٹی عمر کے ہیں وہ تو نادان ہیں, ناسمجھ ہیں, وہ ناسمجھی میں کوئی حرکتیں کر جائیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے دامن پھیلا پھیلا کے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیا کرو کہ یہ دعائیں تم ہو یا نہ ہو یہ دعائیں تمہارے کام آئیں گی. ابا جان بھی ہمیں فرمایا کرتے تھے جب حیات تھے کہ بے فکر رہا کرو, ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا. ابا جان دعائیں دیتے دیتے چلے گئے, اب والدہ ماجدہ حیات ہیں, ہم تو دل کھول کے ان سے دعائیں لیتے ہیں. تو جس کسی کے والدین زندہ ہوں دل کھول کے خدمت کرے, ان کی خوب دعائیں حاصل کرے, اور اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو ان کی خدمت کر کے دعا حاصل کرے, اور اگر دونوں جا چکے ہوں اللہ کے پاس تو پھر دامن پھیلا پھیلا کر ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرے. اس کے ذریعے سے انسان کی خود اپنی بھی بخشش ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے اپنے والدین کی یا والد کی قدر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک زیارت کرنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا خود بھی اپنا بھلا ہوتا ہے اور جانے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو یہ دعا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے. کہ انسان جب سچے دل سے اللہ پاک سے لو لگا کے مانگتا ہے, اس کو مانگنا جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی ہر تمنا پوری کر دیتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی رضا کے مطابق یہ سارے کام اس کے کرتے چلے جاتے ہیں. ابا جان ساری زندگی دعا مانگتے تھے کہ چلتے ہاتھ پاؤں یاد فرمائیے. وہی ہوا کہ نماز پڑھا کر پاک و صاف چلتے ہاتھ پاؤں اپنے قدموں سے اپنے در دولت تک پہنچے اور وہاں جا کے اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آ گیا. دعا فرمایا کرتے تھے کہ خاتمہ بالخیر فرمائیے, اس سے بڑھ کے اور کیا خاتمہ ہوگا کہ دن کی تمام نمازیں اور آخری نماز جو عشاء کی نماز تھی پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی, جماعت کے ساتھ پڑھوا کے پاک و صاف باوضو ہو کے گھر تشریف لے گئے. آخری عمل آپ کا نماز کی عبادت. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو مرے شہید کا درجہ اور رتبہ اور مقام ملتا ہے. فرمایا کرتے تھے لمحے بھر کے لیے مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے, ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے آخری لمحات میں مخلوق کی خدمت نہیں دی, سکنڈوں کے اندر روح پرواز کر گئی. تو یہ دعاؤں کا اثر ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی مرضی اور خواہش پوری فرما دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مانا کرے. دعا کر لیجیے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا من المستجاب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.